على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله اللہ کی حمد و ثنا اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ اجلال و ادب کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ ہمارے آقا ہمارے مولا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ و صحبہ بارک و سلمہ کی لمحات زندگی اور آپ کی سیرت پاک کے متبرک اور تابندہ درخشندہ لمحات زندگی کو ذکر کیا جا رہا تھا اور سن 9 ہجری تک کے سن 8 ہجری تک کے ہونے والے واقعات تقریباً عشق و محبت، استدلال اور انداز ادب کے ساتھ پیش کر دیے گئے اور سن 9 ہجری کی ابتدا کے ساتھ ساتھ 9 ہجری کے اوائل میں شروع میں ہونے والے وہ عظیم اور محتشم واقعات جس سے ہمارے ایمان اور ہمارے قلب و جگر کو تمانیت و سکون نصیب ہوتا ہے، اور حقیقی سکون ہی اللہ کے محبوب کے ذکر کے اندر ہے، وہ پیش کیے جا رہے تھے۔ سن 9 ہجری کی ابتدا کے اندر ہم نے ابتدائی لمحات میں جو سب سے سر دست اور پہلا مسئلہ رہا وہ تھا غزوہ تبوک، رومیوں کے ساتھ مسلمانوں کا ایک زبردست مارکہ، فتح مکہ کے بعد اور عرب کے گرد و نواح کے تمام قبائل کو فتح کرنے کے بعد اب کوئی ایسی طاقت اور کوئی ایسا گروہ نہیں تھا جو مسلمانوں کے ساتھ برسر پیکار ہوتا۔ آپ حضرات اگر اس طرف سامنے میرے آ جائیں تو آسانی ہوگی۔ اللہم صلی علی محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ جیسا کہ میں نے تفصیل سے آپ کی خدمت میں غزوہ تبوک کے اسباب اور اس کے حالات پیش کیے تھے کہ مکہ مکرمہ کے بعد مدینہ منورہ کے اندر جب حضور جلوگر ہوئے تو مدینہ کے اندر جو عربی نسل یہودی تھے ان کو ان کی شرارتوں کی بنا پر مدینہ سے نکال دیا گیا تھا۔ وہ کچھ جا کر خیبر میں آباد ہوئے، کچھ جا کر شام میں آباد ہوئے، سیریا میں۔ تو شام کی سرزمین پر جو عربی نسل یہودی آباد تھے انہوں نے قیصر روم، کیونکہ اس وقت دو سپر پاور تھی، ایک کسرا اور ایک قیصر۔ کسرا جو ہے وہ ایرانی حکومت کا نام تھا، یعنی خراسان کے علاقے کی حکومت، اور قیصر جو ہے یہ روم کے جو جزائر ہیں یہاں کا تھا، اور مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ یہ روم کی کالونیاں تھیں اور روم کی چھاونیاں تھیں۔ قیصر روم کے پاس عربی النسل یہودیوں نے شکایت کی کہ یہ آپ کے علاقے میں کیا ہو رہا ہے، کبھی مکہ پر حملہ ہو رہا ہے، کبھی کہاں حملہ ہو رہا ہے، کبھی کہاں حملہ ہو رہا ہے، یعنی مس گائیڈ کیا گیا اسے یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ حملے کس وجہ سے ہوئے، مسلمانوں نے دفاع کیا ہے، جبر و ظلم تو مسلمانوں کے ساتھ کیا گیا تھا، کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قیصر روم کی ساری حکومت پیوند خاک ہو جائے، تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ روکنے کے لیے کوشش کرو. قیصر روم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اعوذ باللہ گرفتاری کے لیے نمائندے بھیجے اور لوگوں کو بھیجا، لیکن وہ حالات آپ نے سنے کہ وہی دام ان کے اوپر الٹا ہو گیا اور قیصر روم کو منہ کی کھانی پڑی. آخر میں اس نے اپنے حواریوں کے سخت اصرار پر تقریباً 200,000 سے زیادہ کا ایک لشکر تیار کیا اور مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے اور مسلمانوں کی قوت کو توڑنے کے لیے اس نے اپنی تمام جنگی ترکیبیں، جنگی حکمت عملی مکمل کر لی. کیونکہ ملک شام تجارت کا سب سے بڑا مرکز تھا، اہل مکہ، اہل مدینہ اونٹوں کے چمڑے، جانوروں کے چمڑے یہ لے جا کر وہاں فروخت کرتے تھے. وہاں سے قافلہ آیا، اس نے حضور کو خبر دی کہ حضور ملک شام میں ہم نے فوج کی بہت زیادہ کھپت دیکھ لی اور بہت زیادہ ان کا ایک رش دیکھ لیا ہے اور وہ عنقریب مسلمانوں پر حملہ کرنا چاہتے ہیں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو بلایا اور مسجد نبوی کے اندر مشاورت ہوئی. صحابہ اکرام نے آمنا صدقنا کے نعرے بلند کی اور کہا کہ حضور اگر وہ قیصر روم 200,000 کو لے کر آ سکتا ہے تو جب ہم 313,000 کو منہ دے سکتے ہیں تو اگر مٹھی بھر بھی ہیں تو 200,000 سے بھی لڑ سکتے ہیں. فتح اور نصرت جو ہے وہ گروہ کی قلت اور کثرت میں نہیں ہے، ان کے اخلاص کے اندر ہے. اور خیر کا امتحان تو رب لیتا رہتا ہے، کبھی ان کو پست کر کے لیتا ہے، کبھی ان کو بالا کر کے لیتا ہے. اب رب کریم کی کیا حکمت ہے یہ تو آپ ہی جانے اور آپ کا رب جانے، لیکن ہم قیصر روم سے آپ کے فرمان کے مطابق لڑنے تیار ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت صحابہ کرام علی مردوان کو معاونت کے لیے اور اسلام کی لشکر کی معاونت کے لیے بلایا کہ کون ہے جو اللہ کی راہ میں دے گا. یہ ساری تفصیل آپ نے سنی. وہ سخت گرمی کا موسم تھا، اتنی گرمی کہ بندہ پاؤں زمین پر نہ رکھ سکے، سخت گرمی اور سخت ہی تنگ دستی کا عالم تھا کہ سامنے وقت کی سپر پاور ہے، اس سے ہم کہاں سے لڑنے چلیں گے. اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ سے گویا کہ انفاق فی سبیل اللہ کے لیے اعلان کیا. صدیق اکبر سارا گھر اٹھا کر لے آئے، حضرت عمر اپنا آدھا گھر اٹھا کر لے آئے، حضرت عبد الرحمن بن عوف گھر کا سارا سونا چاندی اٹھا کر لے آئے، حضرت ابو عقیل انصاری کا واقعہ میں نے گزشتہ درس میں آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ وہ غریب صحابی رات کو رو رہے تھے کہ اے اللہ جو جنہیں جو ملا وہ تو لے کر دربار رسالت میں پہنچ گئے اور چشمان مصطفیٰ کی کرم کی خیرات انہوں نے پا لی، لیکن میں تو غریب اور نادار شخص ہوں، میرے پاس تو گھر میں ایک تنکا بھی نہیں ہے دینے کے لیے، مجھ پر تو مفلسی کا یہ عالم ہے، میں راہ خدا میں کیا دوں گا. آپ وہاں سے اٹھتے ہیں، رات کے وقت ایک یہودی کے دروازے پر دستک دیتے ہیں. اس یہودی کا بہت بڑا باغ ہے اور کئی سو اس میں گویا کہ کھجور کے درخت لگے ہوئے ہیں، اور وہ ان سے کہتے ہیں کہ دیکھ تو مجھے کیا رقم دے گا کہ میں ایک دن کے اندر تیرے پورے باغ کو، بلکہ ایک رات کے اندر تیرے پورے باغ کو میں سراب کر دوں. تو اس نے کہا کہ جناب تمہارے ساتھ ٹیم کتنی ہے، افراد کتنے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں اکیلا ہوں. کہا تم اکیلے کیسا کرو گے؟ تو کہا یہ مجھ پر چھوڑ دو، صرف مجھے یہ بتاؤ کہ تم مجھے دو گے کیا. تو اس نے کہا جی تمہیں 3 اوقیہ یا 2 اوقیہ، جو بہت اس باغ کے اعتبار سے جو ہزاروں اوقیہ سونا یعنی تولوں کے مقابلے میں تھا، اس میں صرف اس نے جذبات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اور سمجھ گیا کہ یہ صحابی کے دل میں حضور کی محبت پنپ رہی ہے، اب اس سے فائدہ اٹھا لو. اس نے کہا میں صرف 3 اوقیہ یا 2 اوقیہ تمہیں دوں گا. انہوں نے کہا جی یہ بھی منظور ہے. اب پوری رات اس صحابی رسول کے ایمانی جذبے کو آپ دیکھیں، پوری رات وہ کنویں سے پانی نکالتے رہے اور یہودی کے باغ کے درختوں کو سیراب کرتے رہے، نکالتے رہے کرتے رہے، ہاتھ چھیل گئے اور ہاتھوں میں زخم آ گیا. صبح جیسی ہوتی ہے تو تقریباً سب انہوں نے گویا کہ سب کے سب باغ کو سیراب کر دیا. اب یہ یہودی کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جاؤ اور اپنے غلام سے کہو کہ ہر درخت کو جانچ لے کہ کہاں تک میں نے پانی پہنچایا، سارے درخت کو میں نے سیراب کر دیا، اس نے دو اوقیہ سونا آپ کو دیا، ایک آپ اپنے گھر پر رکھ کر آئے اور ایک اوقیہ سونے کا آپ نے کھجور اس سے خریدا، اور وہ کھجور تھوڑا سے لے کر دربار رسالت میں پہنچے، سرکار کو جب سارا واقعہ سنایا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی چشمان کرم نم ہو گئی، سرکار نے ان کے ہاتھوں پر بوسہ دیا اور فرمایا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے کہ یہ مال جو جہاد کے لیے مختلف جگہوں پر رکھا ہوا ہے یہ میرا مخلص صحابی ہے، یقین انصاری یہ میرا مخلص صحابی ہے، اس نے کتنی جد و جہد کے ذریعے اللہ کی رضا اور اپنے محبوب رسول کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو مشقت میں ڈالا، جاؤ ان سب ڈھیر کے اوپر اور ان سب پڑے ہوئے مال کے اوپر کچھ کچھ کھجور رکھ دو تاکہ اس مخلص کے مال کی برکت سے سب کا مال مقبول ہو جائے۔ تو یہ صحابہ کرام علی مردوان کا جذبہ تھا اور یہ ان کی جان ساری تھی۔ لشکر اسلام جب روانہ ہوا اور ان تمام صحابہ کرام علی مردوان نے مال دیا، اس وقت مسلمانوں کی تعداد 30,000 کی تھی، زیادہ سے زیادہ 15,000 لشکر کا مال جمع ہوا اور اکثر مسلمان مجاہدین نے پیدل سفر کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مسجد نبوی شریف سے نکلے ہیں، کیونکہ مدینے کے اندر اس وقت بہت سارے منافقین تھے، تو کہیں وہ مدینے کے اندر کوئی فساد بپانا کر دے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ تبوک میں حضرت علی کو اپنے ساتھ نہ لیا، بلکہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اپنا نائب بنایا اور اپنا مسلح مرحمت فرمایا، فرما نمازیں تم پڑھاؤ گے اور پورے مدینہ منورہ کی نگہداشت تم کرو گے، یعنی اپنی خلافت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو وہ عطا فرمائی، اور خود سرکار علیہ الصلوۃ والسلام 30,000 کا یہ لشکر لے کر روانہ ہو گئے۔ اور سنیۃ الوداع، وہ پہاڑی جس کا نام سنیا ہے اور وہاں سے لوگوں کو رخصت کیا جاتا ہے، جہاں حضور کا استقبال کیا تھا کہ طلع البدر علینا من سنیۃ الوداع، تو سنیا اس پہاڑی کا نام ہے اور وہاں سے وداع کیا جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر جمع ہوئے، اپنے سارے صحابہ کو جمع کیا، ایک درس دیا۔ عبداللہ بن ابی ایک منافق تھا، وہ تھا تو یہودیوں کا ایجنٹ، تھا قریش مکہ کا ایجنٹ، لیکن اس نے اپنے آپ کو مسلمانوں کے سامنے مخلص پیش کرنے کے لیے خود بھی وہ روانہ ہوا، لیکن پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ جیسے حضور سنیۃ الوداع میں رکے تو وہ دوسری جگہ جا کر رکا، اور سرکار جب وہاں سے روانہ ہوئے تو وہاں سے کھسک گیا، بھاگ گیا، اور لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ جناب میں مدینے سے نکلا ہوں، اب یہ مدینے کی طرف لوٹ کر آیا، اس طرف سامنے دشمن ہے اور یہاں آستین کے سانپ بھی موجود ہے، یعنی اسلام کے سخت ترین مراحل اس وقت ہیں۔ اور جس وقت یہ لوٹ کر گویا کہ مدینہ منورہ آیا تو اس نے لوگوں سے کہنے لگا، یہ اللہ کے نبی علی کو چھوڑ کر کیوں چلے گئے؟ دراصل علی جنگ سے ڈر رہے تھے، اور علی جنگ سے ڈر رہے تھے اس لیے اللہ کے رسول نے رشتہ دار ہونے کو اسے معاف کر دیا، یعنی اب افواہیں پھیلا رہے تھے۔ کسی نے کہا نہیں نہیں، ڈرنا تو اپنی جگہ پر ہے، دراصل اللہ کے رسول علی سے تنگ تھے اور علی سے بیزار تھے، تو اب جان تو چھڑانی تھی، تو موقع اچھا تھا، علی سے جان چھڑائی۔ جب حضرت علی کے کانوں میں یہ بات پہنچی تو شیر خدا یہ کلمات کیسے برداشت کر سکتے؟ آپ فرط جذبات میں مدینے سے نکلے اور دور جا کر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کی، کہا حضور میں مدینے میں نہیں رہوں گا، میں آپ کے ساتھ جہاد میں جاؤں گا۔ سرکار نے فرما کیا ہو گیا؟ کہا کہ حضور وہاں منافقین یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھ سے بیزار ہو گئے، منافقین یہ کہہ رہے ہیں کہ میں موت سے ڈر رہا ہوں اور اس لیے میں غزوہ تبوک نہیں گیا، بدر میں گیا، احد میں گیا، ہر جگہ گیا، لیکن یہ غزوہ تبوک تو سب سے بھیانک منظر پیش کر رہا تھا کہ سخت گرمی تھی، اتنے 100 میل کا سفر تھا اور اتنی بڑی سپر پاور سے لڑائی تھی، تو لوگ کہنے لگے کہ وہ تو مٹھی بھر قریش تھے جس سے یہ لڑ لیے تھے، لیکن ان سے لڑنا بڑا مشکل ہے، اور حضور کہنے لگے کہ میں ڈر رہا ہوں، یا رسول اللہ میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں لیکن جب میرے ایمان کے بارے میں کوئی بات کرے میں برداشت نہیں کر سکتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا گئے اور آپ کو سینے سے لگایا، فرما منافقوں کے تانوں پر کان نہ دھر، اللہ کا رسول سب کچھ جانتا ہے کہ تیرا ایمان کیسا ہے، کالی اگر میں تجھے چھوڑ کر آیا ہوں تو یہ تیری بہتری کے لیے چھوڑ کر آیا، اب جو حضرت علی کو میرے آقا مجدہ سنا رہے ہیں اور اب جو حضرت علی کو تسکین دینے کی میرے آقا جو مرتبہ دے رہے ہیں، اب حضرت علی کو جو میرے آقا مطمئن کرنے کے لیے آپ بشارت دے رہے ہیں، یہ تاریخ صحابہ میں یہ بشارت کسی کو نصیب نہیں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمت لکھتے ہیں کہ سارے صحابہ اپنی جگہ پر، لیکن حضرت علی کی جو نسبت حضور سے ہے اس فضیلت میں آپ کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ سب سے پہلی فضیلت آپ کی قرابت داری ہے. میں نے حضرت علی پر تفصیلی خطاب اس دفعہ جب میں نے کیا ہے اس کو آپ سماعت کریں گے تو اس میں ساری حدیثوں کے میں نے یہ ساری حدیث اس میں جمع کی ہے اور اس کی تشریحات کو اس میں پیش کیا ہے. حضرت علی کی جو فضیلت کے جو دو ستون ہیں وہ اتنے مضبوط ہے کہ اتنا مضبوط کسی صحابی کا ستون نہیں ہے. ایک تو حضور کی قرابت داری، اور حضور کی قرابت داری کی بنا پر جو آپ کی فضیلت ہے وہ کسی کے پاس نہیں. حضرت ابوبکر کی فضیلت اپنی جگہ پر، حضرت عمر کی فضیلت اپنی جگہ پر، حضرت عثمان کی فضیلت اپنی جگہ پر، دیگر صحابہ کی فضیلت اپنی جگہ پر، لیکن ایک نسب کی جو فضیلت ہے وہ تو علی کا خاصہ ہے نا. ایک جو نسب کی فضیلت ہے وہ تو حضرت علی کا خاصہ ہے، یہ کسی اور کو نصیب نہیں ہوا. ایک اور دوسرا کہ جو بشارتیں اور جن الفاظ سے اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جو شیعت کے مقابلے پر اہل سنت کے امام ہیں، وہ ازالۃ الخفات میں لکھتے ہیں کہ جتنی زبردست فضیلتیں اور جتنی زبردست فضائل حضرت علی کے بیان کیے گئے ہیں حضور کی زبان سے، اتنی فضیلت کسی کی نہیں ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو اپنے سینے سے لگایا، فرما افلا ترضا، اے علی کیا تو راضی نہیں ہوتا؟ افلا ترضا یا علی، کیوں اے علی کیا تو راضی نہیں ہوتا کہ ان تکون منی بمنزلت الہارون من موسیٰ، کہ تو میرے لیے ایسا ہے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے، کہ تو میرے لیے ایسا ہے جیسا موسیٰ کے لیے ہارون تھے. فرما الا انہ لا نبی بعدی، لیکن ہاں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، لیکن جو موسیٰ کو ہارون سے عقیدت تھی وہی مجھے تجھ سے عقیدت ہے. یہاں پر ایک بات میں مزید عرض کر دوں، حضرت مولا علی کے حوالے سے بات چلی ہے اہل سنت کے عقیدے کے لیے، کہ یقیناً سیدنا صدیق اکبر کی خلافت پر، اولیت خلافت پر عقیدہ رکھنا یہ ضروریات اہل سنت میں سے ہے. سیدنا عمر، سیدنا عثمان بالترتیب ان خلفاء کو تسلیم کرنا یہ ضروریات اہل سنت میں سے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اللہ نے وہ بزرگی عطا فرمائی کہ آپ کا مرتبہ سنیت اور خارجیت کے درمیان ایک لکیر کا نام ہے. سنیت اور خارجیت کے درمیان ایک لکیر کا نام ہے. کوئی سنی اگر آپ کی محبت میں پھیکا ہوا تو خارجی ہو جائے گا، کوئی سنی آپ کی محبت اور عقیدت میں پھیکا ہوا تو خارجی ہو جائے گا، اور جو خارجی آپ سے محبت کرے گا وہ سنی ہو جائے گا. یعنی آپ کو یہ ملکہ، یہ تمام صحابہ کی عقیدت اپنی جگہ پر ہے، لیکن جو مقام حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ہے یہ سنیت اور ایمان کی کسوٹی ہے. آپ نے نہیں دیکھا درجن حدیث ہم نے آپ کے سامنے مولا علی کے فضائل میں پیش کی ہے، جامع ترمذی میں روایت موجود ہے، سرکار کے کتنے برگزیدہ صحابی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، کون ان کی فضیلت سے انکار کر سکتا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ جب میں مدینے کے اندر کسی محفل میں جاتا، کوئی دل کی بات کرنی ہوتی، جو ایمانی جذبات رکھتا ہے وہ مجمع کو نہیں دیکھتا، حق بول ڈالتا ہے. لیکن فرماتے ہیں جب میں کسی مجمع میں جاتا تو پہلے میں مجمع میں کا گویا کہ پورا تجزیہ کرتا کہ جناب اس میں کیسے کیسے لوگ بیٹھے ہیں. جب میں حیران ہوتا کہ سب کی داڑیاں، سب کی پگڑی، اب کیسے پتا چلے کون ہمارا کون دشمن، تو فرمایا کہ میں مومن اور منافق میں فرق کرنے کے لیے حضرت علی کی تعریف شروع کر دیتا. یہ جامع ترمذی میں روایت موجود، اہل سنت کا بہت بڑا ماخذ ہے، امام ترمذی امام بخاری کے شاگرد ہیں. فرماتے ہیں کہ جب میں حضرت علی کا ذکر شروع کر دیتا جس کا چہرہ کھل جاتا میں کہتا یہ مومن ہے، اور جس کے کہرے چہرے پر افسردگی اور ندامت اور گویا کہ تعصب پڑ جاتا میں سمجھ جاتا یہ منافق ہے، یہ یہودیوں کے ایجنٹ. تو یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شان ہے، یہ آپ کا مقام اور مرتبہ ہے. ایک بات اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جتنے اسلاف اولیاء کے سلسلے ہیں سب حضرت علی سے شروع ہوتے ہیں. مجھے مجدد صاحب کا قول یاد آتا ہے، انشاءاللہ غوث اعظم پر عنقریب میں ایک محفل کرنا چاہ رہا ہوں اور آپ سے مشورہ بھی چاہتا ہوں اس کے لیے، کہ آیا اس کو 10 روزہ کروں، 3 روزہ کروں، یا 1 روزہ کروں، یا 11 روزہ کروں. لیکن پھر اس پابندی کے ساتھ کہ اگر غوث اعظم پر ہم 11 دن بولیں گے تو آپ کو پھر کاروبار رات کو چھوڑ کر یہاں پر پہنچنا ہوگا. یہ آپ چاہے 3 دن بولیں اور رسمی بات ہم نہیں کریں گے، رسمی بات ہم نہیں کریں گے، غوث اعظم کو ان بزرگوں کے ناموں سے ذکر کریں گے کہ جو بڑے بڑے علماء اور مشائخ کی گردن غوث اعظم کے سامنے کیوں جھکتی ہے، آپ میں ایسا کمال کیا ہے، آپ میں ایسی عظمت کیا ہے. میں کچھ دنوں سے مطالعہ کر رہا ہوں، میرا دل بڑا بھر آیا تو میں نے کہا کہ آپ سے مشورہ کروں گا کہ اپنے جذبات کو پیش کرنے کے لیے آیا اس کو 11 روزہ کریں، 10 روزہ کریں، 3 روزہ کریں یا 1 روزہ کریں. میں غوث اعظم کی کرامات کو بعد میں رکھوں گا، کرامات تو میرے غوث اعظم کی زندگی کا ایک چھینٹا ہے، وہ جو سمندر موجود ہے اس کو کون دیکھے گا. یہ کرامت مردہ زندہ کر دینا، گویا کہ پرندہ اڑ رہا ہے تو جناب اس کی پرواز کو روک دینا، یہ تو آپ کے مقام کا ایک چھینٹا ہے، ایک چھینٹا ہے، ایک قطرہ ہے. اور جو دریا آپ کے اندر مورزن ہے اس کو کون دیکھے گا؟ تو اس کو تو جن بزرگوں نے دیکھا ہے اور جن بزرگوں نے ہائے ہائے کرتے ہوئے لکھا ہے اور آخر میں یہ کہا کہ بس یہ کہتے ہیں کہ آپ کو اس دھرتی پر نبی پاک کی عظمتوں کا ثانی بنا کر بھیجا گیا ہے، ورنہ ایک مقام ولایت میں بھی کسی کو ایسا شرف و مقام نہیں ملتا جو شرف و مقام حضور سیدی شیخ عبد القادر گیلانی کو ملا ہے رضی اللہ تعالی. یہ انشاءاللہ درس کے بعد پھر آپ مجھے مشورہ دیجیے گا، کیونکہ میں تقریر سنانے کا عادی نہیں، ہم حال کی بات کرنا چاہتے ہیں. طبیعت ہوگی تو 2 منٹ کریں گے، طبیعت ہوگی تو 2 گھنٹے کریں گے، طبیعت ہوگی تو 2 سال کریں گے، نہیں ہوگی تو نہیں کریں گے. اس لیے کہ ہم نے کوئی اشتہار چھاپ کر کوئی بات بازی نہیں کرنی ہے. یقیناً وہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، اچھا طریقہ ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں گناہگار لوگ ہیں. ہمارا مطلب یہ ہے کہ جب اہل دل بیٹھیں، 2 بیٹھیں اور مل کر غوثیہ محفل سجائیں، لیکن فکر کے ساتھ ہو، اہل محبت کو پتا بھی چلے کہ واقعی میں محبت کا قبلہ آپ ہی کی ذات ہے، اور آپ کے حاسدین بھی یہ دیکھ لیں کہ واقعی میں جو غوث اعظم کی شان ہے اس سے فرار ممکن نہیں ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ کے حوالے سے، تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم، اب ولایت بھی اسی کو ملتی ہے جو آپ کی محبت میں جتنا سرشار ہو جاتا ہے. ایک بات یہاں پر میں عرض کروں، خارجیوں نے ایک ڈرامہ مچایا ہے، اور میں کھل کر کہوں جو سپہ صحابہ نامی ایک جماعت آپ نے سنی ہوگی، یہ خارجیوں کی سب سے بڑی ایک جماعت ہے جو بغض علی کے اندر حضرت امیر معاویہ کا نام لیتی ہے. بغض اہل سنت، سنی کہیں گے اپنے آپ کو، صدیق اکبر کو مانیں گے، سب کچھ کریں گے. یہ خارجیت جب جمع ہوئی تو انہوں نے صحابہ کا نام لے کر ایک اپنی ٹیم بنائی، لیکن ان کے اندر جو سب سے زیادہ جو بدبو ہے ان کے وجود سے، ان کی گفتگو سے آتی ہے، وہ ہے بغض علی. یوم صدیق اکبر پر عام تعطیل کی جائے، یوم عمر پر تعطیل کی جائے، حضرت علی کا نام لے تو کہتے شیعہ ہو گیا. یہ تو یہ خارجیت کی علامت ہے. دیکھو ان کے، ان کا ددیال ننیال مدینے میں بھی موجود تھا، جو حضرت علی سے چڑھ کر کہتا تھا حضرت علی تو بیزار ہو گئے اللہ کے رسول ان سے. تو حضرت علی کے خلاف پروپگنڈا شروع سے شروع رہا، لیکن دفاع کس نے کیا؟ اللہ کے رسول. تو ذکر علی اور دفاع علی، یہ حضور کی سنت. علی سے چڑھ جانا، اس کے بارے میں غلط باتیں افواہیں پھیلانا، یہ منافقین کا طریقہ ہے. تو مجھے بو آتی ہے ان لوگوں سے، اس لیے میں کھل کر آپ کو ذہن واضح کرنے کے لیے بات کر رہا تھا. سپہ صحابہ نامی تنظیم نکلی اور پوری دنیا کے اندر انہوں نے دہشت گردی پھیلائی. ان بدبختوں نے کیا کیا ذرا میں آپ کو بتاؤں، ذرا غور سنیں کہ یہ حضرت امیر معاویہ کے ہم ماننے والے. اب ذرا سنیں حضرت علی کے مقام پر 2 جملے عرض کر دوں یہاں پر میں، تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ حضرت علی کی عظمت اور شان کیا ہے. کہنے کہ جی وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ہم ماننے والے. تو کیا ہم ماننے والے نہیں ہے؟ جو حضرت امیر معاویہ کی صحابیت پر شک کرے وہ منافق ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ ہونا حضور کے صحابی ہیں، اور ہر صحابی جنتی ہے. جو آپ کے جنتی ہونے میں شک کرے وہ فاسق ہے. حضرت امیر معاویہ کے یوم پر ہم نے تفصیلی خطاب یہاں پر کیے ہیں. آپ کی ذات مبارکہ پر جو اعتراضات ہیں الحمدللہ ہم نے یہاں پر اس کا دفاع کیا ہے اور تمام وضاحت کی ہے، لیکن سب بات اپنی جگہ پر ہے. علی علی ہے، امیر معاویہ امیر معاویہ. یہ بات یاد رکھیں، ہمارے بزرگوں نے اپنی کتابوں کے اندر یہ لکھا. علامہ امام بخاری کے دادا استاد ہیں اور میرے امام امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، امیر المومنین فی الحدیث. امام بخاری جیسا محدث ان کو امیر المومنین فی الحدیث کہتا ہے، حضرت عبداللہ بن مبارک. وہ کہتے ہیں کہ میرا عقیدہ تو یہ ہے کہ علی تقریر کر رہے ہوں، اور جہاں علی کے سننے والے جوتے اتار کر آ رہے ہوں، امیر معاویہ کو اگر ان جوتوں پر بیٹھنے کی سعادت مل جائے تو یہ بھی ان کے لیے برکت کی بات ہے کہ علی کی محفل میں آئے ہیں. یہ شان ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی. تو سیدنا امیر معاویہ کا نام لے کر اور ان کے گویا کے آڑ لے کر حضرت علی خلاف کہا جاتا ہے جی انا مدینۃ العلم ولی بابہا. یہ حدیث کہیں سے ثابت نہیں کہ یہ جو پڑھی جاتی ہے انا مدینۃ العلم، یہ شیعت اپنی جگہ پر ہے. کیونکہ حضرت علی کو حضور نے فرمایا تھا کہ تیری مثال ابن مریم جیسی ہے. اے علی، اس پر تقریباً میری یہاں پر میں نے ایک نشست میں اور آپ کی محبت تھی ہم نے 3.5 گھنٹہ خطاب کیا اور یہ ساری حدیثیں ہم نے اس میں پیش کی تھی اور ساری وضاحتیں پیش کی تھی. حضور فرماتے ہیں اے علی تیری مثال ابن مریم عیسیٰ کی طرح ہے. وہ کیسے؟ کہ عیسیٰ کے ماننے والے دو تھے, ایک نے اتنا مانا, یعنی اصل میں تین تھے لیکن جو برباد ہوئے وہ دو تھے, ایک نے اتنا مانا کہ خدا بنا دیا اور ایک نے بالکل نہیں مانا, وہ یہود وہ غرق ہو گئے, بچ گئے وہ کہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو ابن مریم مانا تھا. فرمایا علی تیری بھی مثال ابن مریم جیسی ہے, ایک گروہ تجھے اتنا مانے گا کہ وہ بھی اسلام سے باہر ہوگا, ایک تجھے سرے سے نہیں مانے گا ان بدبختوں کی طرح اور وہ بھی باہر ہوگا, اور اہل دل وہ ہوں گے جو تجھے میری چاہت اور میری محبت سے مانیں گے. تو یہ مقام سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا ہے. تو حضرت امیر معاویہ کے دامن میں چھپنے کی کوشش کرنا اور وہاں سے جا کر حضرت علی پر ہیٹ کرنا, یہ خارجیوں کا طریقہ ہے. نہ اس سے حضرت امیر معاویہ خوش ہوں گے نہ حضرت علی خوش ہوں گے. مزہ تب ہے ذکر امیر معاویہ کرنا ہے تو آؤ دامن امیر معاویہ میں چھپ کر مولا علی کا ذکر کرو اور مولا علی کے پاس جا کر امیر معاویہ کا ذکر کرو. یہ وہ چاہت کے پیمانے ہیں. مجھے ایک شخص نے کہا جی حدیث آپ لوگ پڑھتے ہیں انا مدینۃ العلم علی بابہا, یہ شیعہ بھی پڑھتے ہیں, کہ حضور نے فرمایا کہ میں جو ہے علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. کہا یہ حدیث ثابت نہیں ہے. اور حضرت علی کی وہ ابن تیمیہ ایک گزرا ہے بہت بڑا وقت کا زندیق, تو اس نے اس لکھا کہ حضرت علی کی شان میں جتنی بھی حدیثیں ہیں سب موضوع ہیں. یہ جو حدیث میں آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں جو میں نے ابھی پڑھی ہے جس سے ہماری بات چلی ہے کہ اے علی تو میرے لیے ایسا جس طرح ہارون موسیٰ کے لیے ہے. یہ بخاری کی حدیث ہے, یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. اور اس فضیلت پر شاہ ولی اللہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس القاب والی فضیلت کہ اس میں جو مقام بیان کیا گیا ہے شان بیان کی گئی ہے, ایسی عظمت ایسی شان کسی صحابی کو نصیب نہیں. اب یہ کہنا کہ انا مدینۃ العلم والی بابوہا من گھڑت روایت ہے, تو میں بڑے ادب کے انداز میں اور صحابیت کے تمام تقاضوں کو دل کی گہرائیوں میں بٹھاتے ہوئے ایک بات عرض کر دوں آپ کے سامنے. حضرت علی کی شان میں تو اتنی حدیثیں ہیں کہ اگر اس کو جمع کریں تو مانن تواتر کو پہنچتی ہے, لیکن ہمارے علماء نے یہ لکھا ہے کہ امیر معاویہ کی شان میں جتنی حدیثیں ہیں وہ سب شامیوں نے گڑھی ہے. یہ ابن حجر اسقلانی اپنی کتاب فتح الباری شرح بخاری کے اندر لکھتے ہیں, فرمایا کہ سنو صحابی تو حضرت امیر معاویہ ہیں لیکن ان کے بارے میں جتنی روایت ہے سب شامی خارجیوں نے گڑھی ہے, لیکن حضور کے حضرت علی کے بارے میں جو روایت ہے وہ حضور کے صحابہ اور تواتر سے ثابت ہے. تو ہم ان خارجیوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ جن امیر معاویہ کو تم علی پر فضیلت دیتے ہو اس کے متعلق تو اہل سنت کہتے ہیں کہ ان کی سیرت پر ساری باتیں من گھڑت ہے, اور جس علی کی شان بیان کی جاتی ہے تو ان کی تعریف تو تواتر تک پہنچتی ہے. تو ایک بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اعتدال میں رہو اور اپنے جامع میں رہو اور اپنے خد و خال میں رہو, کہ جو مقام سیدنا علی کا ہے وہ کسی کا نہیں. جو مقام, اور یہ باتیں جو میں نے کی ہے یہ صحابی کی تنقید کے لیے نہیں کی, یہ میں نے مقام بتانے کے لیے پیش کیا ہے کہ حضرت علی کی امیر معاویہ کی برابری نہیں حضرت علی کے ساتھ, حضرت امیر معاویہ کی برابری نہیں حضرت علی کے ساتھ. اس لیے کہ حضرت علی مہاجر ہیں, حضرت علی بدری ہیں, حضرت علی احد کے صحابی ہیں, حضرت علی اول اسلام لانے والے ہیں, حضرت علی بچپن سے اسلام لانے والے, آپ نے ہجرت فرمائی ہے. یہ وہ فضیلتیں ہیں جو دور دور تک سیدنا امیر معاویہ کے پاس نہیں ہے. اور سب سے بڑی بات کہ گھٹی لعاب مصطفیٰ سے مل رہی ہے, پرورش سرکار کی آغوش میں ہو رہی ہے, بچپن حضور کے سائے میں گزر رہا ہے اور حضور کا جو خون ہے وہ علی کے اندر شامل ہے. یہ فضیلت کس کے پاس اور یہ فضیلت کس کے پاس؟ اب آپ دیکھتے ہیں کہ خلافت کا بھی جو مسئلہ چلتا ہے کہ خلیفہ کون بنے گا, تو اس وقت دستور پیش کیا گیا کہ خلیفہ وہ بنے گا جو مہاجر ہوگا, کیونکہ صحابیت میں سب سے بڑا درجہ مہاجر کا ہے, صحابیت میں سب سے بڑا درجہ مہاجر کا ہے, اور مہاجر ہوگا بدری ہوگا, یہ ساری شرائط ہیں, اور یہ شرائط ان خلفاء میں پائی گئی اس لیے ان کو خلیفہ بنایا گیا. اور حضور کی حدیث ہے کہ الائمۃ من القریش, اور حال ہی میں ماضی بعید کے اندر ہندوستان کے اندر جب تحریک آزادی چل رہی تھی اس میں ایک چلی تھی تحریک خلافت جس میں محمد علی جوہر اور دیگر لوگ بڑی کوششیں کر رہے تھے خلافت کی تحریک چلانے کے لیے, اس وقت کسی عام سے بندے کو وہ خلیفہ بنا رہے تھے. اس وقت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا صدیق اکبر کے جانشین ہونے کا حق ادا کیا, فرمایا لیڈر تو تم کسی کو بھی بنا سکتے ہو, قائد تو کسی کو بھی بنا سکتے ہو, امام تو کسی کو بھی بنا سکتے ہو, رہبر تو کسی کو بھی بنا سکتے ہو, کسی آدمی کو رہبر کا تو لقب دے سکتے ہو، کسی آدمی کو قائد کی سیٹ تو دے سکتے ہو، لیکن خلیفہ اور خلافت کا لفظ اس پر جب بولا جائے گا کہ جب وہ قریشی ہوگا، یعنی حضور کے خاندان سے ہوگا. اور آپ نے پورا رسالت تحریر فرمایا کہ دوام العیش الائمۃ من القریش، یہ اعلی حضرت امام اہل سنت نے تحریر کیا اور اس وقت امت کو ایک بدعت سے روکا. فرمایا کہ حضور کے دور سے حضرت ابو بکر کی خلافت کا بھی جب مسئلہ اٹھا تو آپ قریشیت تھے، آپ مہاجر تھے، آپ بدری تھے، اس وجہ سے آپ کو خلیفہ مقرر کیا گیا. تو حضرت امیر معاویہ کو خلیفہ کیوں نہیں کہا گیا، آپ کو امیر کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ آپ قریشی ہیں نہ بدری ہیں اور نہ وہ مقام ملا ہے جو مہاجرین کے پاس ہے. تو جب آپ مہاجر نہیں ہے، جب آپ بدری نہیں ہے، اس لیے امام حسن کو تو خلیفہ آخری کہا جاتا ہے لیکن امیر معاویہ کو خلیفہ نہیں کہا جاتا بلکہ امیر اور سلطان معاویہ کہا جاتا ہے، کیونکہ خلیفہ اس کو کہا جائے گا جو قریشی ہوگا. اور یہ مقام سیدنا علی اور ان چند صحابہ اکرام علی مردوان کا ہے. تو یہ میں نے ضمن آپ کی خدمت میں چند باتیں پیش کی. آخر میں دو بات مزید عرض کرتا ہوں، اس لیے کہ تفصیل طلب موضوع ہے. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لمحات زندگی کے ایک ایک واقعے میں اب جس کا جتنا سینہ کھلے اور وہ اس سے جتنے مسائل نکال سکے اور جتنی بحث اس کے اندر گویا کہ جمع کر سکے، اب وہ اس کے ظرف پر ہے. تو حضور نے فرمایا علی تو میرے لیے ایسے ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون ہے، اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، اور میرے بعد نبوت ختم کر دی گئی ہے، اور حضرت موسیٰ کے لیے جیسے ہارون تھے ویسے میری محبت اور میرے جذبات گویا کہ تیرے لیے ہے. آخری بات یہاں پر میں عرض کر دوں اس حوالے سے، شیعہ حضرات یہاں پر خلافت کا ایک ثبوت نکالتے ہیں. ایک ضمن لطیفے کے طور پر ایک بات آپ کو سنا دیتا ہوں. کہتے ہیں جی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارداء کی خلافت پر یہ دلیل ہے. ہم نے کہا دیکھو یہ بھی اعتدال سے ہٹنا ہے. ایک چیز کو اس اعتدال میں مانا جائے تو محبت قائم رہتی ہے، اعتدال سے ہٹا دیں گے تو پھر وہ تصنع ہو جاتا ہے، بناوٹ ہو جاتا ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کا یہ قربت، یہ مقام، فضیلت اپنی جگہ پر ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے محض فضیلت کی بنا پر گویا کہ خلافت کا درجہ نہیں رکھا. ورنہ قرآن مجید فرقان حمید میں اگر آپ دیکھیں تالوت اور جالوت کی جو لڑائی ہوئی تھی، اس میں تالوت جو تھے وہ علم والے تھے، فضیلت والے نہیں تھے، لیکن قرآن نے ان کو خلافت کے لفظ سے یاد کیا اور ان کو نبی نے خلیفہ بنایا صرف فضیلت کی بنا پر نہیں، علمیت کی بنا پر. اور شاہ عبد العزیز صاحب بڑی پیاری بات کرتے ہیں، فرمایا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ فضیلت میں حضرت علی کا مقام بہت بڑا ہے، لیکن جس کی فضیلت بڑی ہو وہی پہلا خلیفہ ہو جائے ایسی بات نہیں ہے. فرمایا قرآن میں تالوت اور جالوت کا واقعہ موجود ہے کہ تالوت کے پاس فضیلت نہیں تھی، علم تھا، اور ان کو خلیفہ بنا دیا گیا تھا. تو یہ تو خلافت کے لیے محض فضیلت نہیں، یہ نگاہ مصطفیٰ کا انتخاب ہے. حضور جس کو چاہے اس بات کے لیے منتخب فرمائے. اور حضرت علی کو پہلا خلیفہ کہہ کر یہ حضرت علی کی گستاخی کرنا ہے، اس لیے کہ اگر خلافت حضرت علی کا حق تھا اور آپ نے گویا کہ صدیق اکبر نے اس سے قبضہ کر لیا معاذ اللہ، تو حضرت علی تو شیر خدا ہیں، وہ برداشت کرنے والے تو نہیں. اس لیے کہ خلافت کا حق آپ کا حق نہیں، دین کا حق ہے، اور دین کے ساتھ جب ذاتی ہوگی تو علی برداشت تو نہیں کریں گے. لیکن ساری تاریخ شیعوں کی کتابیں موجود ہیں، نہج البلاغہ میں موجود ہے، تمام کتابیں موجود ہیں کہ صدیق اکبر نماز پڑھاتے تھے، حضرت علی پیچھے نماز پڑھتے تھے. اور امام وہ ہوتا ہے جو افضل ہوتا ہے، جو اعلیٰ ہوتا ہے، جو معاملے میں افضل ہوتا ہے. اور اس مجمع کے اندر اگر کوئی اعلی ذات موجود ہو جائے، یہ تو آج کل مسجد کے ائمہ کا سلسلہ چل پڑا ہے کہ امام الحی یعنی جو بستی کا امام ہوگا وہی نماز پڑھائے گا، یہ تو بعد میں شرعی اصول بن گئے ہیں. لیکن وہ وقت کہ جب امام کی ڈیوٹیاں یا امام کی یہ سسٹم سارا نہیں تھا، تو اس وقت مسجدوں میں امامت کون کرتا؟ مجمع میں جو سب سے زیادہ علم و فضل والا ہوتا اس کو لا کر مصلی پر کھڑا کر دیا جاتا تھا، اور سرکار کے اسی قول پر عمل ہوتا تھا کہ جو فضیلت والا ہوگا وہ کرے گا. لیکن آج اگر اس قانون کو عام کر دے تو سارا نظام گرم برم ہو جائے کہ جس امام کی ذمہ داری وہ نہیں آیا اور فضیلت والا ہے وہ بھی غائب ہے، تو گویا کہ سارا نظام گرم برم ہوگا. اس لیے فقہا نے اس کی ترتیب رکھ دی ہے کہ جو بستی کا امام ہوگا وہی جنازہ پڑھائے گا، بستی کا جو امام ہوگا وہی نماز پڑھائے گا. ہاں وہ اگر اپنی ثوابدید سے اپنا مصلی کسی کو دیتا ہے اور کسی کو آگے بلاتا ہے اہل علم ہونے کی بنا پر، تو یقیناً اس کو اجر ملے گا. لیکن اگر کوئی اہل علم آ بھی جائے پھر بھی وہ مصلی پر رہتا ہے تو اس کے لیے کوئی قباحت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ امام الحی ہے، بستی کا امام ہے، علاقے کا امام ہے، یہ ساری اتھارٹی اس کے پاس ہے. لیکن صحابہ اکرام کے دور میں ایسی کوئی کمیٹیاں تو تھی نہیں،
ایسی کوئی ترتیب تھی نہیں. تو اس وقت جو اہل علم ہوتا تھا وہ مصلی پر آتا تھا اور حضور نے فرمایا جو تم میں سب سے زیادہ قاری ہو, سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہو, سب سے بڑا متقی ہو, وہ مصلی پر آئے. تو آپ دیکھیں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اس وقت سیدنا ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے, اور آپ نے خود حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کی. اور آخری بات اس حوالے سے یہ عرض کر دوں, خلافت کا موضوع چلا ہے تو بات بادے ہو جائے کہ جس وقت حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کے درمیان ایک مسئلے پر جنگ ہو گئی اور وہ اجتہادی خطا تھی, تو اس وقت حضرت علی نے حضرت امیر معاویہ کو مطمئن کرنے کی کہ امیر معاویہ تم میرے سامنے دستبردار ہو جاؤ کیونکہ میری افضلیت تم پر ہے. اب یہ کس طرح منوا رہے ہیں, صرف یہ نہیں کہہ رہا کہ میں علی ہوں تو تم میرے سامنے دستبردار ہو جاؤ, بلکہ اہل سنت کی کتاب نہیں, یہ اہل تشیع حضرات کی کتاب نہج البلاغہ جلد نمبر 2 کا 4th خطبہ ہے, اس میں حضرت علی کی جانب خود وہ لکھتے ہیں. اور اہل تشیع حضرات کے نزدیک نہج البلاغہ جو ہے وہ قرآن کا درجہ رکھتی ہے, اور وہ کہتے ہیں نہج البلاغہ وہ خطبے ہیں جو امام غائب نے حضرت علی سے سنے تھے اور ہمیں سنائے اور ہم نے مرتب کر دیے, وہ انہی کو سناتے, ہمیں تو امام غائب نظر نہیں آتے. خیر جو بھی سلسلہ ہو, وہ 4th خطبے کے اندر یہ بات موجود ہے کہ حضرت علی حضرت امیر معاویہ کو مطمئن کرنے کے لیے کہتے ہیں اے امیر معاویہ تم میری بیعت کرو. کیوں کرو؟ اس لیے کہ میرے ہاتھ پر ان لوگوں نے بیعت کی الذی بایعوا ابا بکر و عمر و عثمان, اس لیے کہ اے امیر معاویہ میرے ہاتھ پر ان برگزیدہ لوگوں نے بیعت کی جس نے ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کی, جس نے عمر کے ہاتھ پر بیعت کی, جس نے عثمان کے ہاتھ پر بیعت کی. آگے فرماتے ہیں یہ وہ شخصیات ہیں کہ جس کے ہاتھ پر بیعت کر لیں اور جس کو قائد بنا لیں, خدا کی رضا اسی پر نچھاور ہوتی ہے, خدا کی رحمت اسی پر گرتی ہے. تو ہم شیعہ حضرات سے کہتے ہیں کہ دیکھیں, خود آپ دیانت سے دیکھیں, حضرت علی کا یہ خطبہ موجود ہے کہ حضرت امیر معاویہ کو دلیل کے طور پر, وہ یہ نہیں کہتے میں علی ہوں, میں قرابت رسول کا درجہ رکھتا ہوں, میری یہ فضیلت ہے, بلکہ نہیں, دلیل یہ بناتے ہیں کہ میرے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کی جن ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کی. اگر ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کرنا کفر تھا اور ان کے ماننے والے کافر تھے, تو حضرت علی کیا اپنی حقانیت والی خلافت کے لیے ان کو حوالے کے طور پر پیش کرتے؟ عقل سے سوچیں, ان کو پیش کرتے؟ یقین نہیں کرتے. تو یہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ جناب یہ جو حدیث پاک ہے یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی خلافت پر ہے, اس لیے کہ دیکھو ہارون علیہ السلام جو تھے وہ نبی ہوئے اور خلیفہ ہوئے, تو لہذا حضور نے فرمایا کہ تم میرے لیے ایسے ہو جیسے موسیٰ کے لیے ہارون ہے, لہذا خلافت ثابت. میں نے کہا یہی استدلال ہے آپ کا؟ کہا جی ہاں استدلال ہے. میں نے کہا سنو, حضرت ہارون محض خلیفہ تھا یا نبی بھی تھے؟ اور یہاں پر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو مثال دی جا رہی ہے کہ جس طرح موسیٰ کے لیے ہارون, اگر یہ مثال تمام وجوہ کے ساتھ ہے, تمام فضیلتوں کے ساتھ ہے, تو پھر حضرت موسیٰ کے لیے ہارون صرف بھائی نہیں تھے بلکہ نبی بھی تھے. قال رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقه قولی وجعل لی وزیرا من اہلی. یہ آخری کی جملے, وجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخشدد بہ ازری. حضرت موسیٰ نے یہ کہا کہ یا اللہ ہارون کو میرا, جو میرا بھائی ہے, اس کو میرا نائب بنا اور اس کو نبوت عطا فرما اور نبوت کے ذریعے اس کی میری گویا کہ تائید فرما. اب اگر یہ ہے کہ اے علی تو میرے لیے ایسا جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے, اگر یہ تشبیہ مکمل طور پر ہے تو موسیٰ علیہ السلام بھی نبی تھے اور آپ نے جو تشبیہ دی ہے, حضرت موسیٰ نے جو دعا کی تھی وہ خلافت کی نہیں کی تھی, نبوت کی تھی. تو ایک اعتراض تو اس پر یہ آئے گا کہ پھر اس سے صرف حضرت علی کی خلافت نہیں ثابت ہوتی, اس سے پھر حضرت علی کا نبی ہونا بھی ثابت ہوتا, ایک بات. دوسری بات یہ کہ خلیفہ جو ہوتا ہے وہ زندگی کے بعد ہوتا ہے, اور یہ تشبیہ کل نہیں ہے, اس لیے کہ حضرت ہارون حضرت موسیٰ کی زندگی میں انتقال کر گئے تھے. آپ تو خلیفہ بعد میں مانتے ہیں نا, اب تشبیہ کلی طور پر چاہیے تو ہر طریقے سے استدلال ہونا چاہیے. تو حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ کی زندگی میں انتقال کر گئے تھے, تو تو میرے لیے ایسا جیسا ہارون, تو ٹھیک ہے کہ حضرت ہارون زندگی میں انتقال کر گئے تھے, ان کا خلافت مقدر نہیں تھا بعد میں چلانا, تو لہذا علی تو بھی میرے لیے پھر ایسے ہی ہے. اگر اس تشبیہ پر رکھو گے تو بات درست ہے, ورنہ پھر نبوت بھی ماننی پڑے گی اور تمام کمالات ماننے پڑیں گے. اور آخری بات یہ ہے, ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ خلافت کا مسئلہ جو ہے یہ فروع سے ہے یا اصول سے ہے, یہ عقیدے کی بات ہے یا عمل کی بات ہے؟ شیعہ حضرات کہتے ہیں یہ عقیدے کی بات ہے. ہم نے کہا عقیدہ حدیثوں سے ثابت ہوتا ہے، قرآن سے ثابت ہوتا ہے، قرآن ثابت ہوتا ہے، اور اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے جو تواتر کے ساتھ ہو، جس کے روایت کرنے والے درجنوں افراد ہو. خبر واحد سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا، یہ اصول شیعوں کے نزدیک مسلم ہے. ہم کہتے ہیں اس حدیث کو اگر واقعی میں جیسے آپ کہتے ہیں یہ ایسی ہی ہے، تب بھی آپ کا استدلال درست نہیں، اس لیے کہ خلافت کا عقیدہ آپ کے نزدیک ایمانیات میں سے ہے، خلافت کا عقیدہ آپ کے نزدیک اصول دین میں سے ہے، خلافت کا عقیدہ آپ کے نزدیک ضروریات دین میں سے ہے، خلافت کا عقیدہ آپ کے نزدیک قطعیات میں سے ہے، اور قطعیات خبر واحد سے ثابت نہیں ہوتی. تو لہٰذا یہ اعتراض یہاں پر بنتا تھا، جس کا جواب میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا. انشاءاللہ العزیز آنے والے درس میں مزید ایمان افروز واقعات، جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سنیت البدا سے اب روانہ ہو گئے ہیں، اور یہ قافلہ روانہ ہوا، راستے میں بڑا قحط پڑ گیا، حضرت ابو بکر آئے، یہ ساری تفصیل میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا، صرف آپ کے دلوں کے تار کو چھیڑنے کے لیے اور اس درس کو اس ہفتے تک گویا کہ متصل کرنے کے لیے عرض کر دوں کہ سخت گرمی تھی. صحابہ اکرام بڑے حیران تھے کہ سفر کیسے گزرے گا. سب نے حضرت ابو بکر سے کہا کہ آپ سفارش کرو، علی تو چھوڑ آئے ہیں، علی تو مدینے میں رہ گئے، ورنہ آپ دونوں سے عرض کرتے، آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرو. حضور کی بارگاہ میں پہنچے اور کہا کہ حضور دعا کریں نہ بارش ہو جائے. حضور فرمایا کیوں، کیا ضرورت؟ کہا حضور اب تو پاؤں بھی نہیں اٹھتا، پاؤں چھیل گئے ہیں اور چھالے بن کر پھٹ چکے ہیں. اب حضور گویا کہ انسان ہے، تقاضا بشری ہے، آپ کے بعض صحابہ ایسے جن سے برداشت جو ہے وہ نہیں ہوتا، جو نئے نئے صحابی ہیں. حضور نے فرمایا ابو بکر تو چاہتا ہے کہ بارش ہو جائے؟ کہا ہاں. سرکار نے ہاتھ اٹھائے. اب جب سرکار نے ہاتھ اٹھائے، تبوک سے پہلے اس مقام کے اوپر اللہ اکبر بادل آنا شروع ہو گئے، ٹھنڈی ہوائیں آنا شروع ہو گئی، اور بارش برسنا شروع ہوئی. صحابہ کہتے ہیں ہم اپنے جس علاقے میں ہم رکے ہوئے تھے، جس رقبے میں ہم رکے ہوئے تھے، اس سے باہر بھاگ کر دیکھتے تو لکیر تھی، ادھر خشک ادھر پانی، جہاں تک ہم تھے وہیں تک بارش ہو رہی تھی، جہاں تک ہم تھے وہاں تک بارش ہو رہی تھی. اس بارش میں صحابہ نے کیا کیا کمایا اور حضور نے کیا کیا ذکر کیا، انشاءاللہ آنے والے درس میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. اس امید کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہمارے دلوں کے اندر ایمان کو راسخ کرے اور سیرت کو سنا کریں، پڑھا کریں، یہ طبیعت میں خوشبو پیدا کرتی ہے، یہ روحانیت کو جلا کر دیتی ہے. یہ آپ سو بھی رہیں گے تو مدینے پہنچے ہوئے ہوں گے، آپ چل بھی رہے ہوں گے، پورا ہفتہ کاروبار بھی کر رہے ہوں گے، آپ اگر تجارت بھی کر رہے ہوں گے تو آپ تبوک میں ہی ہوں گے، اب سنیت الوداع سے گزر رہے ہوں گے. یہ بڑا برگزیدہ ذکر ہے، اور میری کیونکہ میں بہت گناہگار آدمی ہوں، میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ اس ذکر کو نہ چھوڑا جائے، لیکن چند مذہبی مصروفیات کی بنا پر، جس میں میری ذات کا کوئی دخل نہیں ہوتا، مذہبی مصروفیات کی بنا پر کبھی ادھر ادھر ہو جاتا ہوں، لیکن اس میں مجھے جو خوف گزرتی ہے وہ تو آپ کو ہوتی نہیں ہوتی، کیونکہ مجھے جو خوف گزرتی ہے یقیناً اس درس کے اندر وہ حلاوت ہے کہ جس کو بیان نہ کیا جائے نہ کیا جائے یوں لگتا ہے جیسا سینے سے ایمان اٹھ چکا ہے، اور جب اس کو ذکر کر دیا جائے یوں لگتا ہے کہ موت کل نہیں، ابھی نہیں، اب آ جائے، کیونکہ اب جو شرارہ ایمان دل کے اندر روشن ہے، بس اسی روشنی میں اگر بندہ دنیا سے گیا تو میرے آقا اس کو لینے کے لیے تیار ہے. تو اے اللہ ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اپنے محبوب کے ذکر سے ہمارے دلوں کو مستنیر فرما، ہمیں بار بار تجدید ایمان کرنے کی توفیق عطا فرما، بار بار تیرے محبوب کے عشق کی تجدید کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ یہ تیرے محبوب بندے دور دراز سے، آج چھٹی والا دن ہے، رخصت والا دن ہے، لیکن پھر بھی تیرے محبوب کا ذکر سننے کے لیے اپنے اہل عیال کو چھوڑ کر، اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر، اپنے ظاہری آرام کو چھوڑ کر دائمی اور حقیقی سکون لینے کے لیے آئے ہیں. مولا کریم یہ کسی کو دیکھنے نہیں، تیرے محبوب کے ذکر کو سننے آئے ہیں. مولا کریم تمام کی دلی مرادوں کو، تمام کی کاروباری، تمام کی جانی، تمام کی مالی، تمام کی ملی، تمام کی اجتماعی انفرادی، جو جو پریشانیاں اور جو جو مشکلات ہیں، اس ذکر کی برکت سے، اس کی حلاوت کی برکت سے، اس ذکر کی بزرگی کی برکت سے تمام کو دور اور کافور فرما. مرائے کریم اس ذکر کی برکت سے حاضران محفل اور ہم تمام کے دلوں میں ایمان راسخ فرما. مرائے کریم ہماری دنیا کو دین بنا، ہماری دنیا کو دین بنا، ہماری دنیا کو دین بنا. تیرے محبوب کی محبت میں مولا کریم زندگی بسر کرنے کی
ہمیں توفیق مرحمت فرما، حاضران محفل کے علم میں، عمل میں، عمر میں، اولاد میں برکت عطا فرما. ہمارے کچھ بھائی ہیں جن کے ساتھ مالی پریشانیاں بہت زیادہ ہیں اور کچھ مسائل زیادہ ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جن کے کاروباری مشکلات ہیں، کچھ ایسے ہیں جنہوں نے دعائیں اولاد کے لیے کہا. مولا قریب، اس درس کی حرمت کی برکت سے، تیرے محبوب کے چشمان کرم کی برکت سے، اس معصوم ہاتھوں کی برکت سے کہ جس ہاتھ کو تو اپنا ہاتھ کہتا ہے، جس کے اٹھنے کے ساتھ ابر آ جائے کہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. اس نگاہ عنایت کی برکت سے مولا کریم تمام کے جائز مراد، مالی سماجی تمام جائز مرادوں کو اپنی بارگاہ میں مقبول و مستجاب فرما. اب سر کی آنکھوں کو بند کر کے دل کی آنکھوں کو کھولنے کی کوشش کیجئے اور سیرہ عرب میں پہنچیے، اور وہاں پر پہنچ کر اس قافلہ تبوک میں شامل ہو جائیے. دور دراز سے بادلوں کی گنگراہٹ کی آواز آ رہی ہے، اور دور دراز تک دشت اور صحرا میں ہواؤں کا ایک طوفان نظر آ رہا ہے، اور چاند اور سورج سے زیادہ روشن چہرے والے لوگ 30,000 کی تعداد میں چلے جا رہے ہیں. کوئی سفر، کوئی تھکن ان کے پاؤں کی بیڑی نہیں بن رہی. دور دراز ان کے قدم کو ریت پر ہم بھی دیکھ رہے ہیں، ان کے مقدس قدم کے نقوش جو ریت پر پڑ رہے ہیں، ان کو چومتے ہوئے پیچھے پیچھے ہم بھی چل رہے ہیں. اور ان محبوبوں کی اور ان کی امامت، ان کی اقتداء اور ان کی امامت کے طور پر جو سب سے آگے ہمارے آقا، ہمارے مولا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جلوگر ہے کہ چاند جن کے قدموں کے نیچے اپنی چاندنی بچھا رہا ہے، سورج جن کے قدموں کے نیچے اپنی کرنیں بچھا رہا ہے، فرشتے جبریل جن کے قدموں کے نیچے اپنے پروں کو بچھا رہے ہیں، آئیے میرے آقا میرے مولا کی اس بزرگی اور برتری کو امام بوسری علیہ رحمت نے جس مقدس اور جس پاکیزہ کلمات کے ساتھ ذکر کیا ہے، آئیے ہم سب مل کر اپنے دلوں کی گندی زمین کو اس ذکر کی روشنی اور پاکیزگی سے تابندہ اور درخشندہ اور روشن مینار بنانے کے لیے ہم ذکر کرتے ہیں. مل کر پڑھ لیجئے، محمد سید الکونین و ثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولایا. ریت پر پڑے ہوئے اس مقدس نقوش کو اور گہرا اپنے دلوں میں کریے، اپنے ذہنوں میں کریے، اپنی آنکھوں کے دونوں سمتوں پر ان صحابہ کے قدمین شریفین کے نقوش جو عرب کے صحرا اور دشت پر اور ریت پر پڑ رہے ہیں، اور وہ گہرے قدم جو پنڈلیوں تک زمین میں دھس جاتے ہیں، پھر اپنی طاقت سے اٹھا کر خدا کے دین کو بلند کرنے کے لیے وہ آگے بڑھتے چلتے ہیں. ان مقدس پائے مقدس، ان مقدس نقوش کا تصور سے اپنی آنکھوں کو روشن کرتے ہوئے اپنی مغفرت اور دونوں جہانوں میں اپنی کامیابی، اپنے اہل و عیال کی کامیابی کا تصور کرتے ہوئے آخر میں ان قدموں کا واسطہ رب کی بارگاہ میں دیتے ہوئے کہ جو تیرے محبوب کے دین کو بلند کرنے کے لیے اٹھ رہے ہیں، مل کر پڑھ لیجئے، وغفر لینا شیدہا وغفر لے قاری سألتك الخير يا ذا الجود والكرم مولايا لأسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم وما رسلناك إلا رحمة للعالمين. وصلى الله على خير خلقه سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله.